بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 مارچ 2009، مسجد دارالسلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقف صحیح صاحب نے خطاب جمعہ میں لانگ مارچ اور دھرنا دینی جماعتوں کے لیے امید کی ایک کرن کے موضوع پر خطاب فرمایا، سماعت فرمائیے.
صلى الله عليه وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وقال جل وعلا كما ورد في سورة البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہوگا کہ وکلاء تحریک، لانگ مارچ اور اس کی کامیابی کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، لیکن اس کا ایک گوشہ جو ہے وہ تشنا رہ گیا تھا. اس کے بارے میں اعلان کیا تھا آخر میں کہ میں اس پر گفتگو آئندہ کروں گا، اور وہ گوشہ یہ ہے کہ اس سے ایک چیز ثابت ہوئی کہ اگر واقعی عوامی تحریک ہو، عوام ساتھ ہوں، سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہوں، تو اپنا ہر مطالبہ اور خاص طور پر جائز مطالبہ منوایا جا سکتا ہے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا عامر ہو، کوئی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہو، اور اس کے پشت پر امریکہ بھی ہو. یہ جو ایک بات ہے، یہ ایک ڈائمنشن جو سامنے آئی ہے، اور ہمیں اس لیے دلچسپی ہے کہ اس حوالے سے ہم ایک فکر پچھلے تقریباً 28-30 سال سے عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہ بات دنیا کے سامنے بھی آ گئی، پاکستان میں بھی اس کی ایک مثال سامنے آ گئی. چنانچہ دین پسند جو عناصر ہیں، دینی طبقات ہیں، اسلام سے خلوص کا تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں مسلمان، ان کے دلوں میں بھی امید کا ایک دیا جو ہے وہ روشن ہوا کہ اگر اس طور سے غلبہ اسلام کے لیے، نفاذ شریعت کے لیے جدوجہد کی جائے تو یہ تو ایک جائز مطالبہ ہے، یہ کیوں نہیں مانا جائے گا؟ لیکن راستہ یہ اختیار کیا جائے، عوام ساتھ ہوں، اور جو اصل لوگ ہیں جو اس تحریک کو لے کر اٹھے ہیں وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. 60 سال تو اب پرانی بات ہو گئی، قمری تقویم کے اعتبار سے 63 سال ہو گئے ہیں اس پاکستان کو بنے ہوئے. اس ملک میں بے شمار دینی جماعتیں برسر کار ہیں، سرگرم عمل ہیں، کچھ سیاست کے میدان میں ہیں، انتخابی سیاست کے میدان میں، انہیں 50 سال ہو گئے ہیں سیاست کے میدان میں جو ہیں وہ اسی دلدل کے اندر. ابھی تک اس ملک کے اندر غلبہ اسلام اور نفاذ شریعت کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا، بلکہ اگر کچھ پیش رفت کسی درجے میں ہوئی، ایک دور میں نظام مصطفیٰ کی تحریک کے ذریعے کچھ ابال آیا تھا، اور اس ابال کو استعمال کیا تھا ضیاؤ الحق صاحب نے. مارشل ایڈمنسٹریٹر نے خود اسلام کا پرچم جو ہے وہ تھام کر وہ آ گئے تھے میدان میں کہ میں اسلام لاؤں گا نظام مصطفیٰ. اس وقت جو کچھ چند ایک اقدامات انہوں نے کیے, حالانکہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ آل ان آل تھے, ٹوٹل پاور ان کے پاس تھی. نظام مصطفیٰ تحریک کا ایک جوش و خروش اس پر موجود تھا, وہ کل دین کو غالب کر سکتے تھے, شریعت کو نافذ کر سکتے تھے, لیکن جو بھی کیا وہ اللہ کے یہاں پہنچ گئے, وہ جواب دیں گے. لیکن کچھ پیش رفت کی تھی انہوں نے اس دباؤ کے تحت اسلامائزیشن کی طرف. ملک کے اندر شریعت کے نفاذ کا ایک راستہ انہوں نے کھولا, دستور کے اندر اس کی محدود سی گنجائش رکھ دی, اس کے لیے وفاقی شریع عدالت جو ہے وہ بھی قائم کر دی جو اس سے پہلے نہیں تھی. لیکن بعد میں وہ سفر جو طے کیا تھا اس میں بھی پسپائی ہوئی, اور مشرف صاحب کے 8 سال کے دور کے خاتمے کے بعد ہم جہاں کھڑے تھے وہ بالکل پسپائی کا راستہ تھا. گویا کہ کوئی کامیابی ابھی تک نفاذ شریعت اور غلبہ دین اسلامی نظام کے قیام کے حوالے سے اس ملک میں نہیں ہو سکی. تو لوگوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی اور ایک امید کی شمع جو ہے وہ ٹمٹمانے لگی, کچھ وہ دیا جو ہے وہ روشن ہوا کہ یہ بھی تو ایک طریقہ ہے, یہ اختیار کیا جائے تو یہ منزل کیوں نہیں حاصل ہو سکتی. ہو سکتی. اس وقت چیف جسٹس صاحب کی بحالی سب جانتے ہیں کہ نہ امریکہ کو پسند تھی, اور زرداری صاحب تو آخری دن بھی صبح کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر گھٹنے ٹیکنے پڑے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں کچھ عوامل اور بھی تھے, کچھ فیوریبل اور عوامل جمع ہو گئے تھے, اور اس لیے بڑی آسانی سے یہ مرحلہ طے ہو گیا. اور لانگ مارچ کا سفر ابھی صرف گوجرانوالہ تک پہنچا تھا کہ انہوں نے مطالبہ مان لیا, ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام آباد تک جاتا اور پھر جو ہے وہ جو ریاستی جبر کا مظاہرہ ہوتا اور لوگوں کو کچھ قربانیاں بھی دینی پڑتی جس کے لیے وہ کلا ذہن تیار ہو کر گئے تھے اپنے مطالبے کے لیے. وہ ایک جو کہتے ہیں کہ وہ شدید صورتحال بھی پیدا ہو سکتی تھی, اور پھر شاید اس کے بعد جا کر یہ منزل طے ہوتی, لیکن یہ بہت جلدی ہو گئی. اس میں بہت سارے عوامل اور بھی ہیں, میں ان کو چھوڑ رہا ہوں. لیکن ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ راستہ ہے اپنے مطالبے کو منوانے کا, اور خاص طور پر یہ مطالبہ کہ اس ملک کے اندر اسلام غالب ہو, شریعت نافذ ہو. یہ تو انتہائی جائز, بلکہ یہ سب سے بڑا حق ہے عوام کا کہ ان کو یہ دیا جائے. جو یہ حق نہیں دے رہا وہ غاصب, وہ غدار ہے اس ملک. اسلام کے نام پر ایک ملک قائم ہو اور آپ اس میں مسلمانوں کی عظیم اکثریت بھی ہو, اور انہیں آپ دین سے اور اسلام سے اور شریعت سے جو ہے محروم رکھیں, لیکن یہ کیوں نہیں ہوا؟ عوام کے اندر بھی وہ احساس محرومی نہیں ہے, انہیں بھی شریعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کا بس پیٹ بھرتا رہے تو بس کافی. اصل پرابلم یہ, جس چیز کی محرومی کا احساس شدت سے ہو اس کے لیے لوگ اٹھتے ہیں, اس کے لیے نہیں, بدقسمتی سے نہیں. لیکن جن کی وہ احساس ہے وہ کسی اور راستے پر چل رہے ہیں. ان میں سے ایک عظیم اکثریت وہ ہے ہماری دینی بڑی جماعتیں, انہوں نے سیاست کا راستہ, الیکشن پالیٹکس کا راستہ اختیار کر لیا. یہ ہے وہ مرحلہ, اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے حوالے سے مجھے کچھ عرض کرنا ہے. یہ بات تسلیم کی جاتی ہے اور مان لی گئی کہ عوام پرامن رہیں, آج کی ریاست خاص طور پہ جمہوری ریاست عوام کو حق دیتی ہے, وہ اپنے مطالبات کے لیے سڑکوں پر نکل سکتے ہیں, مظاہرے کر سکتے ہیں, ڈیمونسٹریشن, دھرنا بھی دے سکتے ہیں. شرط کیا ہے؟ پرامن رہیں, قومی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں. ہاں, اپنے جائز حق کے لیے لکھتے ہیں, ڈیمونسٹریٹ کریں اور اس کے بعد توڑ پھوڑ نہ کریں. یہ حق دیا جاتا ہے آج کی جمہوری ریاست کے اندر, مجھے یاد ہے 1981 میں پہلی مرتبہ میں امریکہ گیا تھا تو وہاں مسلمان ایک مظاہرہ کر رہے تھے. فرسٹ ٹائم میں نے مظاہرہ اس انداز سے وہاں دیکھا. انہوں نے خاص جگہ بنائی ہوئی تھی کہ فلاں مقام پر ایک چوک ہے, وہاں پر آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں. بلیک کارڈ لے کر اور وہ یہودیوں کے حوالے سے کوئی ایشو تھا, اس کے اوپر وہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے تھے. وہ ایک دو ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے وہ رہے, نہ انہوں نے کسی کو نقصان پہنچایا نہ کسی نے انہیں روکا. مطالبہ کریں حق ہے. یہ مطالبہ جب ایک عوامی ریلے کی شکل اختیار کرتا ہے تو پھر بڑی بڑی حکومتوں کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑتے. اس کی مثالیں بالکل دور حاضر ہی میں ہمارے سامنے ہیں. یوکرائن میں کیا ہوا تھا, وینزویلا جو لیٹن امریکہ کا ملک ہے, عوامی سیلاب کے آگے جو بڑی شہنشائیت جو ہے ملوکیت ایک جمی ہوئی تھی بہ گئی. یہ ہے کہ جو راستہ اپنے جائز مطالبے کو ماننے کے لیے آج اختیار کیا جا سکتا ہے, اس کا حق دیا گیا انسانوں. اور میں یہاں پر یہ بات کہتے ہوئے اطمینان بھی محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ کہ 28 سال پہلے یہ بات محترم بانی محترم نے یہاں پر اسی پلیٹ فارم پر اسی ممبر سے بیان کی. راستہ یہ ہے, آج کے دور میں اسلامی انقلاب کا راستہ یہ ہے. اب تو ان میں سے چند ایک ہی یہاں پر ہوں گے کہ جو موجود ہوں. اور یہ کیوں ہوا تھا یہ بھی آپ کو میں یاد کرا دوں. 28 سال سے مسلسل کہہ رہے ہیں, دینی جماعتوں کو متوجہ کر رہے ہیں, انتخابی سیاست کی دلدل سے نکلو, اس راستے کو اختیار کرو. ہاں اس کے کچھ تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے, وہ تقاضے میں بات بھی عرض کروں گا. یہ کب موضوع آیا تھا زیر بحث, شاید کچھ لوگوں کے ذہنوں میں آ گیا ہو. 1979 میں ایرانی انقلاب آیا اور وہ چونکہ دینی جماعتیں تھیں, امام خمینی کے زیر قیادت آیا, تو وہ ایک صرف انقلاب یہ نہیں تھا کہ حکومت تبدیل ہو گئی بلکہ اس کو اسلامی انقلاب کا نام دیا گیا. چنانچہ پوری دنیا میں اس کے حوالے سے ایک تہلکہ تو مچ گیا, بحث و تمہیز, ڈبیٹ, گفتگو کا آغاز ہو گیا. اور خاص طور پر سنی ورلڈ, کیونکہ اس وقت اسلامک ورلڈ جو ہے وہ اگر آپ دنیا کے گلوب پر دیکھیں تو دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. بڑا حصہ اور جسے ہم کہتے ہیں اصل حصہ وہ اہل تسنن ہے, اہل سنت والجماع, اور ایک چھوٹا حصہ جو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے جن کا موقف صحیح نہیں ہے لیکن اپنے طور پر وہ اسی کو حق سمجھتے ہیں, وہ اہل تشیع کا. بنیادی اختلافات ہیں, صرف فقہی فروعی اختلافات نہیں ہیں. تصور امامت ان کا جو ہے وہ بالکل نبوت کے قریب جا پہنچتا ہے. بہت سے دین کے بنیادی اصولوں میں اختلاف, جبکہ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو ہماری چار فقہ ہیں مسالک اربع, فقہ حنفی, فقہ مالکی, فقہ حنبلی, فقہ شافعی, ان میں اصولوں میں اختلاف نہیں ہے, دین کے مبادیات میں اساسات میں اختلاف نہیں ہے. اور جو ریسورس بکس ہیں ان میں اختلاف نہیں ہے, قرآن و سنت, سنت سے مراد کون سی احادیث کی کتب ہیں جو آتھنٹک ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہاں فقہی احکام کی تفصیلات کے اندر, جسے ہم کہتے ہیں فروع کے اندر, شاخوں کے اندر, برانچز کے اندر, وہاں قدر اختلاف ہے. لیکن وہ اختلاف جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا رہا ہے, اور اس سے امت کی وحدت پہ کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اگر آپ دین کے ساتھ مخلص ہوں اور اس اختلاف کو وہی مقام دیں جو اس کا حق ہے اور جو اس کا اصل مقام ہے. لیکن اصل فرق جو ہے وہ اہل تسنن اور اہل تشیع کے درمیان. تو اہل سنت کے لیے یہ شرم کی بات تھی کہ بڑی جماعت تعداد میں بہت زیادہ ہیں اہل تشیع سے, اور چونکہ ہم خود کلیم کرتے ہیں کہ اصل دین پر ہم ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دین پر, ہم تو اسلامی انقلاب نہیں لا سکے اور اہل تشیع جو ہے وہ لے آئے اپنے حساب سے جو بھی ان کا تصور اسلام ہے اس کے مطابق. یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا, ہم محو نالے جرس سے کارواں رہے. یہ ایک ڈبیٹ اٹھ کھڑی ہوئی, بہت لوگ متوجہ ہوئے, اس سے کچھ انسپریشن بھی لوگوں کو ملی کہ ہمیں بھی کام کرنا چاہیے. اس وقت یہ ڈیبیٹ بھی اٹھی تھی کہ آیا یہ واقعی اسلامی انقلاب ہے. چنانچہ اس وقت جو سوالات اٹھے تھے ان کے جواب کے لیے بانی محترم نے, محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے, جو اس وقت ظاہر تنظیم اسلامی کے امیر تھے اور اسی مسجد میں ان کا خطاب جمعہ ہر ہفتے ہوا کرتا تھا, ہفتہ وار خطاب جمعہ کا, شاید ہی کبھی لاگا کرتے ہوں, بہت شاز, تو انہوں نے ان موضوعات کو لیا. کیا اسلامی انقلاب واقعی انقلاب ہے؟ ایرانی انقلاب کیا وہ واقعی اسلامی انقلاب ہے؟ اور اسی کے ذہن میں یہ بحث آئی, اصل انقلاب ہوتا کیا ہے؟ پھر یہ کہ جو سب سے بڑا انقلاب تاریخ انسانی کا عظیم ترین اور کامل ترین اگر برپا ہوا تھا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوا. اس کا منہج کیا تھا, میتھڈولوجی کیا تھی, طریقہ کار کیا تھا؟ آپ نے ایک فرد کی حیثیت سے کام شروع کیا اور 21 سال کے اندر اندر کل جزیرہ نما عرب پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا اور جزیرہ نما عرب کی سرحدوں سے باہر بھی اسلام جو ہے اس کا پھیلاؤ تیزی کے ساتھ شروع ہو چکا تھا, رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. یہ کیسے ہوا؟ آپ نے ساری جدوجہد زمینی سطح پر کی ہے, اسی زمین پر رہ کر اور تمام مشکلات اور مصائب اور رکاوٹیں اور آزمائشیں ان سے گزر کر جو کسی بھی انقلاب کے رستے میں آ سکتی ہیں. کیا ٹیکنیک تھی, کیا میتھڈولوجی تھی, کیا طریقہ کار تھا؟ چنانچہ اس پر پھر تفصیلی خطابات بھی اس موقع پر ہوئے. وہ منہج انقلاب نبی کے نام سے بعد وہ کتاب, اتنی ضخیم کتاب ہے, وہ شائع ہوئی, ان خطبات کو جمع کر کے شائع کیا گیا. اور پھر یہ بات آخر میں آئی, آخری بحث کیا تھی اس کی, کہ آج کے دور میں اس منہج پر عمل کیسے ہوگا, اور خاص طور پر آخری مرحلہ جو ہے وہ قتال کا مرحلہ, اس کا ایک متبادل بھی اس دور میں موجود ہے جو پہلے نہیں تھا, اور وہ متبادل یہی ہے. اس لیے کہ اس انقلاب میں کیا تھا, اس انقلاب کے جو 6 مراحل محترم ڈاکٹر صاحب بیان کرتے تھے اور کر رہے ہیں اور ابھی بھی کتابی شکل میں موجود ہیں, الحمدللہ وہ ایک بہت قیمتی ڈاکومنٹ ہے. اس کا حاصل یہ ہے, وہ اپنی جگہ لمبے موضوعات ہیں, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد دو حصوں میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے, اور وہ سیرت میں بھی آپ دیکھتے ہیں, ایک مکی دور ہے, ایک مدنی دور ہے. مکی دور میں حکم یہ ہے کہ ہاتھ بندے رکھو, کفو ایدیکم, وہ میں نے آیت آپ کو سب سے پہلے سنائی, کہ قرآن مجید میں بعد میں ایک مدنی صورت میں یہ بات آئی ہے کہ ایک وقت وہ تھا مسلمانوں کی جب تمہیں حکم تھا کہ ہاتھ بندے رکھو, اگر کوئی تم پر تشدد کرے تو جواباً ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, اپنے ایمان پر قائم رہو اور سخت سے سخت تشدد کو بھی جھیلو, برداشت کرو چاہے تمہارے چیتھڑے اڑا دیے جائیں, تم نے جواباً ہاتھ نہیں اٹھانا. قتال کی اجازت نہیں, قتال تو دور کی بات ہے, جواباً مدافعت میں ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے, کف ہوا ہی دیا. بعد میں وہ جدوجہد آئی کہ جب قتال کی اجازت بھی ملی, بلکہ ایک وقت بھی آ کے قتال فرض کر دیا گیا دوسرے مرحلے میں. پہلا مرحلہ صبر محض کا ہے, اور اس مرحلے میں کیا ہو رہا تھا, ایک حزب اللہ کی تیاری, انقلابی جماعت, پہلے قوت پیدا کرو. ادھر اقبال نے کہا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جان پیدا کرے. قوت, ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہو کر, یہ تو ہو سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند ساتھی نکلتے اور 360 بتوں کو پاش پاش کر دیتے کسی رات کو, جیسے حضرت ابراہیم نے کیا تھا. بیت اللہ میں پڑے ہوئے ہیں, یہ بت کا دار نہیں تھا, یہ توحید کا مرکز, یہ کام آپ نے نہیں کیا.
یہ کب کیا؟ جب قوت حاصل ہو گئی اور پھر کفار کو زیر کر کے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ داخل ہوئے سب سے پہلا یہ کام کیا، کیونکہ وہ 360 بت تو ختم ہو جاتے ہیں اگر مکی دور میں بھی آپ یہ کرتے ہیں، لیکن اسلام غالب نہ ہوتا. اور جو لوگ جنہوں نے یہ کام کیا ہوتا وہ بھی آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں حضرت ابراہیم کی مانند. اور اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جدوجہد جو نبی اللہ تعالیٰ نے کروائی ہے اس میں اسبابی سطح پر معجزات نہیں آئے. قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حجت تمام کرنی تھی، لہذا انسانی سطح پر ساری جدوجہد ہوئی. یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے، اس کا یہ وقت نہیں ہے تفصیل بیان کرنے کا، لیکن وہ بات جو میں عرض کر چکا کہ کسی بھی انقلابی جدوجہد میں جو بھی مشکلات، تکالیف، ایزائیں، پرسیکیوشن، تشدد ہوتا ہے، جو رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، جو مخالفانہ کاروائیاں ہوتی ہیں، وہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گزرے. تو بہرکیف وہ پہلا مرحلہ حزب اللہ کی تیاری، اس کے اندر ان کے اندر تبدیلی لانا قرآن کے ذریعے، پہلے باطن کو بدلو، اندر کی دنیا کو بدلو، ایسے لوگوں کو منظم کرو ایک تنظیم میں، ان کی تربیت کرو. پھر جب یہ اتنی قوت ہو جائے کہ اب باطن سے ٹکر لی جا سکے کھلے میدان میں، اب نکلو باہر. اس سے پہلے ہر تشدد کو برداشت کرو، ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ تھا مکی دور. اور ہجرت کے بعد چونکہ اب قوت میسر آ گئی، مدینہ میں اوس اور خزرج دونوں مقامی قبائل ایمان لے آئے. یہاں سے حکم ہوا کہ مکہ سے تمام مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، اب وہ ہمارا بیس ہے، وہاں سے لانچ کرنی ہے اگلی سٹیج، اگلا مرحلہ انقلاب کا. وہ پھر لانچ کیا اور آگے بڑھ کر کیا. غزوہ بدر جو ہوا اس سے پہلے 8 مہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھی، جس کا نتیجہ تھا غزوہ بدر. تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. منہج کیا ہے؟ پہلے قوت حاصل کرو، حزب اللہ بناؤ. اور حزب اللہ ایسے لوگ، جذباتی لوگوں کی نہیں، جو قرآن کی تاثیر سے جن کے اندر انقلاب آ چکا ہو، جن کی دنیا اندر کی بدل چکی، جو ایمان کا ایک اور ایمان و یقین کا ایک کوہ گراں، جن کے لیے دنیا کی منفعتیں بالکل بے معنی ہوں، جن کی نگاہ صرف اللہ کی رضا اور اخروی کامیابی پر ہو. یہ حزب اللہ، اس کی تربیت ہو، ڈسپلن سکھایا جائے، سمتاعت. پھر قوت آئے تو اب اس قوت کا استعمال کے ذریعے خود آگے بڑھ کر باطل نظام کو چیلنج کرو، پھر دیر نہ لگاؤ. اور وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر دو بدو پھر مقابلہ، ظاہر بات ہے وہاں شکل ایک ہی تھی، قتال، قوت کا قوت کے ساتھ ٹکراؤ، قوت کے اظہار کا ایک ہی طریقہ تھا. محترم ڈاکٹر صاحب نے جو خوبصورت اس وقت نظریہ پیش کیا کہ سارے مراحل اسی طرح ہوں گے، وہی اصول ہمیں لینے ہوں گے، افراد کی تربیت کیسے ہوگی، حزب اللہ کی تیاری کیسے ہوگی، جماعت سازی کیسے ہوگی، اس میں سارے اصول ہمیں منہج سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لینے ہوں گے. آخر میں قوت کے ساتھ ٹکراؤ کا جو معاملہ ہے، اس میں آج کے دور میں ایک راستہ اور ہے اور اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ جو معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ ہو اسٹیبلشڈ حکومتوں کے ساتھ، ادھر بھی اسلحہ ہو ادھر بھی اسلحہ ہو، وہ اب تقریباً ناممکن العمل ہے. اگر کہیں فیزیبل ہے تو وہ راستہ آج بھی کھلا ہوا. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ان کا موقف یہ ہے کہ فاسق و فاجر مسلمان کے خلاف بھی خروج ہو سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ شرط بڑی کڑی اور بہت اہم ہے اور بالکل صحیح ہے کہ جب آپ خروج کے لیے اٹھیں کوئی انقلابی جماعت، اس کو بدلنے کے لیے، اس کے خلاف بغاوت کے لیے، ان کی اپنی تیاری اتنی ہو دنیاوی کیلکولیشن کے اعتبار سے انہیں اپنی کامیابی یقینی نظر آئے تب جو وہ خروج ہو جائز ہے، ورنہ نہیں ہے. لیکن وہ راستہ کھلا ہے، اگر وہ صورتحال ہو تو آج بھی ہو سکتا ہے، یہ کام کرنے کا ہے. لیکن اس سے بہت پہلے، اس لیے کہ کام اس لیے مشکل ہے کہ عوام کو تو ایک پستول کا لائسنس بھی حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلنے ہوں گے اور کتنے ہفتہ خان طے کرنے پڑیں گے. ساری قوت ریسورسز حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ملٹری، پیرا ملٹری فورسز، پولیس، ویپنز، سب کچھ جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے، اور عوام نہتے ہیں. قبائلی علاقے میں پھر بھی وہ معاملہ اس لیے چلا کہ وہاں ہر ایک کے پاس گن تھی، وہاں کا کلچر کچھ اس وقت کے عرب کلچر سے ملتا جلتا تھا، ورنہ عام شہروں کے اندر اسٹیبلش جو بھی ممالک ہیں وہاں کا جو کلچر ہے وہ تو اور ہی ہے. عوام نہتے، ساری فوج قوت، جنگی قوت، سارے ریسورسز وہ حکومت کے پاس. تو آج اصل میں چونکہ اس ریاست کا اور حکومت کا فرق کیا جاتا ہے، خاص طور پر وہ ملک جو جمہوریت کے دعوے دار ہو، جیسے پاکستان ہے، دعوے دار تو ہے نا، ہمارا نام آج تک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ مارشل لا لگتا ہے بہت ہی ایکسیپشنل حالات میں، جب جمہوری قوتیں بالکل ناکام ہو جائیں اور وہی تقاضا کریں تو بیچاری فوج آتی ہے، ورنہ حسن میں تو یہ جمہوری ملک ہے. میں صرف وہ ایک موقف جو ہے ہمارا سرکاری سطح پر، ملکی سطح پر وہ پیش کر رہا ہوں. لہذا کچھ نہ کچھ انسانی حقوق دیے جائیں گے. شب خون کیسے مارا جاتا ہے؟ عدلیہ کو پی سی او کا پابند بنا دو، اپنے ہاتھ میں کر لو، اس لیے کہ آزاد عدلیہ جو ہے وہ پھر انسانی حقوق کا تحفظ کرتی ہے، شہریوں کے حقوق کا. وہ ہماری آمریت کو راس نہیں آتے، وہ امریکہ کو بھی راس نہیں آتے تھے. تبھی ایک شخص جو ہے جب اس نے اپنے اس حدود سے آگے بڑھ کر شہریوں کا حقوق کا تحفظ کرنا چاہا تو بہرحال جو قدم انہوں نے اٹھایا وہ پاکستان کے لیے معال کار کے اعتبار سے خیر کا موجب بن گیا، جو چودھری افتخار صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا. کیوں کیا گیا تھا؟ آئین میں حقوق ہیں، آپ کہتے ہیں جمہوریت ہے، تو پھر دو. لیکن ججوں کو، جوڈیشری کو شکنجے میں کس دیا جاتا ہے پی سی او کے تحت. بات کہ وہ حق دیا ہے آج تمام جمہوری ممالک نے کہ لوگ اپنے مطالبے کے لیے گھروں سے نکل سکتے ہیں، مظاہرہ کر سکتے ہیں، دھرنا دے سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ پرامن رہے. چنانچہ آج کے دور میں یہ زیادہ فیزیبل ہے، یہ بھی قوت کا اظہار ہے. دیکھیے قوت کا قوت کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ عوامی قوت ہے جس کے آگے انہیں گھٹنے ٹیکنے پڑے. یہ قوت کے اظہار کی ایک جدید شکل، اور اس کو اختیار کر کے، اور یہی اسی قوت کے اظہار کے ذریعے شہنشاہ ایران بہت مضبوط سمجھا جاتا تھا اس علاقے کا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ پولیس مین تھا اور امریکہ اس کے پشت پر کھڑا ہوا تھا، دم دبا کے بھاگنا پڑا اسے کہ نہیں. اور وہ واقعی اس شیر کا مزداق بن گیا کہ دو گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. یہ عبرتناک انجام اس کا ہوا. کیا ہوا تھا ایرانی انقلاب میں؟ عوامی قوت، عوام قربانیاں دینے کے لیے آ گئے، سڑکوں پر نکل آئے، قربانیاں دی. کہا جاتا ہے 20,000 سے 22,000 ایرانیوں کی جانیں گئی تھی. تب شہنشاہ کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا. یہ راستہ ہے. آج کے دور میں شہنشاہیت کا بت اڑا دیا اس راستے. تو جہاں پر جمہوریت کی پاسداری کا جو ہے وہ دعویٰ کیا جاتا ہو، وہاں کے تو انتہائی فیزیبل ہے. چنانچہ اہل تشیع نے اس کے بعد یہاں بھی ایک کام کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. جاوگر صاحب نے جب زکات آرڈیننس نافذ کیا شیعوں کو سے اختلاف تھا، ان کا تصور زکوٰۃ مختلف ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت نے زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کی ہے ہم اس کے پابند نہیں ہیں، ہمیں ایگزمپٹ کیا جائے. یاولی صاحب نے کہا نہیں، 50,000 شیعہ جو ہیں وہ جمع ہو گئے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے انہوں نے دھرنا دیا کہ جب تک ہمارا مطالبہ نہیں مانا جاتا ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے، چاہے گولی برساؤ جو مرضی کرو. کیا ہوا تھا پھر؟ ضیاء الحق صاحب کو یہ مطالبہ ماننا پڑا. وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے. یہ مثالیں ہیں اور یہ آج کا راستہ ہے. اس ملک کے اندر اگر دین کو غالب اور قائم دیکھنا چاہتے ہو، شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہو، تو یہ راستہ اختیار کرو. یہ وہی منہج ہے، لیکن اس منہج کے پہلے وہ پہلے حزب اللہ تیار کرنی ہوگی جو نیوکلیس ہو اس کا. دیکھیں اس پوری اگر یہ ریلی نکلتی ہے، عوام کا سلام نکلتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے والے بھی کوئی ہونے چاہیے. اگر وہ حزب اللہ نہیں ہے، اس کے اندر اتنی قوت نہیں ہے، تو پھر کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے. فتنہ گر لوگ جو ہیں اس کو کہیں سے کہیں اس کو کر سکتے ہیں. کہیں ہم تو اس دعوے کے ساتھ نکلیں گے کہ ہر پر امن رہیں گے، لیکن اور عناصر آ کے جو ہے وہ کوئی تخریب کاری کر دیں اور اس سے حکومت کو جواز مل جائے کہ نہیں انہوں نے تو توڑ پھوڑ کی تھی. حزب اللہ ہو جو اس پورے معاملے کو کنٹرول کر رہی، اور وہ حزب اللہ جو ہے وہ انہی اصولوں پر بنے گی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی تھی. اللہ کے دین اور شریعت کو پہلے اپنے وجود پر قائم کرو. اپنے گھر میں جہاں تمہاری جیورسڈکشن ہے وہاں قائم کرو. اب نکلو، اب تمہارے اندر وہ اخلاقی ایک وزن ہے تمہاری بات میں. ایک شخص اپنے وجود پر اللہ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے میں اسلام آباد میں جا کر جو ہے شریعت قائم کروں گا، وہ اخلاقی طور پر کھوکھلا ہے، اسے یہ حق نہیں پہنچتا. یہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، وہ اپنے اختیار کو استعمال نہ کرے. بارکیف یہ حزب اللہ تو ہوگی، لیکن آخری مرحلے میں جو ٹکراؤ ہوگا اس ٹکراؤ کا ایک متبادل یہ ہے. یہ 28 سال پہلے بانی تنظیم اسلامی نے اسی پلیٹ فارم سے یہ بات کہی تھی. آج کے دور میں یہ راستہ ہے، اور اس میں سہولت کیا ہے، عافیت کیا ہے، یہ سیف ہے. ہم حصول اقتدار کا مطالبہ کر کے نہیں اٹھ رہے، ہم کہہ رہے شریعت نافذ کرو. اس کام سے پہلے دعوت وسیع پیمانے پر حزب اللہ جو ہے جب تک ایک مضبوط جماعت نہ تیار ہو جائے، اور جب وسیع پیمانے پر دعوت ہوگی، 100 افراد تک دعوت پہنچے گی، تو اس میں سے بمشکل 3-4 آئیں گے جو حزب اللہ کا حصہ بنیں گے. لیکن افراد تک دعوت پہنچ گئی ہے، بات پہنچ گئی. اگر 1,00,000 افراد جو ہیں درکار ہیں اس حزب اللہ کے لیے، تو دعوت کا جو کام کرنا پڑے گا وہ 1,00,000,000 افراد تک پہنچانی ہوگی. ان کے اندر پیاس پیدا کرنی ہوگی شریعت کی کہ ہاں یہ ہماری ضرورت ہے. وہ بعد میں عوامی ریلا بنتا ہے ساتھ، لیکن قربانی دینے والے اصل میں وہ حزب اللہ کے لوگ ہوتے ہیں، جو پیش پیش جو پھر آخر میں دھرنا دیں اور لاٹھی چارج ہو تب بھی نہ وہاں سے منتشر ہوں اور گولی برسائے جائیں تب بھی بیٹھے رہیں. یہ راستہ ہے. ہم حصول اقتدار کے لیے نہیں اٹھے، اور یہ بڑا خطرناک معاملہ بھی ہوتا ہے. تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. سورہ قصص میں فرمایا کہ وہ جو دار آخرت ہے وہ ہم نے تیار کیا ان لوگوں کے لیے جو زمین میں اپنے اقتدار اور اپنی سربلندی کے خواہش مند نہیں ہوتے. حصول اقتدار کا جذبہ انتہائی منفی جذبہ ہے ازرو قرآن ازرو حدیث. ہمارا جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ دین غالب ہو، دین قائم ہو، شریعت نافذ. اس کے لیے جدوجہد کریں گے، اور اگر اس سیلاب کے ریلے میں وہ حکومت بہہ جاتی ہے تو پھر جو ہو پھر وہ انقلابی جماعت جو ہے معاملات کو سنبھالے، اور اگر وہ ماننے مطالبات، اب یہ بات بہت اہم ہے، دیکھیے ایک مطالبہ ماننا ہوتا ہے کہ چلو ہم نے تمہاری بات مان لی چھوڑ دو اب دھرنا ختم کرو جیسے ابھی ہوا، لیکن جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نیتوں کے بارے میں تو آج بھی لوگ شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ مان تو لیا لیکن کوئی چکر چلائیں گے، اس کی روح کے ساتھ نہیں مانا جائے گا، اس میں کوئی ڈنڈی ماری جائے گی، ڈیلے کیا جائے گا، ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کیے جائیں گے، اس کا حل کیا ہے؟ اگر واقعی وہ جماعت مضبوط ہے اور پیچھے عوام تیار ہے تو ان کو پتا ہے کہ ہم نے ذرا بھی اس کے اندر اونچ نیچ کی تو پھر عوام کھڑے ہو جائیں، یہ لازمی ہے، انہیں معلوم ہو کہ اس کے اندر وہ ڈنڈی نہیں مار سکتے۔ اب یا انہیں ٹھیک ٹھیک اسلام کو قائم کرنا ہے، قرآن و سنت کی بالادستی کا نظام پورے ملک میں قائم کرنا ہے، یا پھر یہاں سے بھاگنا ہوگا دم دبا کر، نو ادر آپشن۔ شرط یہ ہے کہ وہ شرط پوری ہوئی ہو، حزب اللہ اور پھر عوام جو ان کا ساتھ دینے والے ہوں، ان تک وہ دعوت پہنچی ہو، ان کے اندر حمیت دینی غیرت دینی جو ہے وہ جاگ چکی ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ روٹی کپڑا مکان ہی ہماری اصل ضرورت ہے، نہیں، شریعت، اللہ کا قانون، اللہ کا دستور، عدالتوں میں فیصلے ہوں اللہ کی شریعت کے مطابق، نہیں تم اللہ کی نگاہ میں کیا ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایک کافرانہ ریاست میں رہ رہے ہو اور 90% مسلمان ہونے کے باوجود تم دین کو قائم و غالب نہیں کر سکے، اتنے بغیرت، شریعت جو ہے اس کی پامال کی جا رہی ہے، دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ وہ حدیث ذہن میں لائیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ فنا بستی کو الٹ دو، رہنے والوں سمیت، یعنی سب تباہ و برباد ہو جائیں، ان اقلب مدینہ کدا و کدا بیانیہ، قال ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین، کہنے لگے کہ پروردگار اس بستی میں تو ایک شخص وہ بھی ہے اتنا متقی پرہیزگار، ایک لمحے کے لیے بھی اس نے کبھی نافرمانی کی زندگی نہیں گزاری، لم یعصک طرفۃ عین، پلک جھپکنے کی دیر بھی اس کی کبھی معصیت میں نہیں گزری، تقویٰ کا یہ عالم، متقی، اللہ سے ڈرنے والا، عبادت گزار۔ قال اقلبھا علیہ وعلیہ، فرمایا اس بستی کو پہلے اس پہ پلٹو بعد میں دوسروں، فإن وجهه لم يتمعر فی ساعۃ قط، اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میری حمیت اور غیرت میں اس کی رنگت متغیر نہیں ہوئی، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ باہر جو ہے شریعت جو ہے اللہ کی اس کے پامال کی جا رہی ہے، حدود اللہ جو ہے وہ پامال ہو رہی ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سنت کا تمسر کیا جا رہا ہے، یہ حمیت تو ہمارے ہاں غائب ہے، اور وہ جو منکرات کے خلاف ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ من رآ منکم منکرن فلیغیر بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان، اس حدیث میں کیا ہے؟ ایک مسلمان ہو اور وہ کسی منکر کو ہوتا دیکھے، برائی کو، غیر شرعی کام کو، برداشت کر لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قوت ہے تو وہ فوراً ہاتھ سے بدلے گا، نہیں تو پھر زبان سے تو اس کے خلاف ضرور اعلان جہاد کرے گا، چاہے اس پہ اس کو مار پڑے، جو بھی ہو، ایمانی غیرت کا تقاضا تو یہی، اور اگر یہ بھی نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، تو کم سے کم دل میں اسے شدید برا سمجھے، ایک کڑھن ہو، ایک اضطراب ہو، بے چینی ہو۔ فرمایا اگر منکرات کے خلاف دل کی یہ پوزیشن نہیں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف منکرات پھیلی ہوئی ہیں، بل بورڈز ہیں، اور یعنی ہے، فحاشی ہے، اس کے لیے اسباب ہیں ہر طرف، اور ہم بالکل چین سے جو ہے وہ اپنے نماز روزے اور حساب میں لگے رہے ہیں کہ آج اتنے نفل پڑھ لیے، اتنے ثواب کما لیے، فرمایا اگر یہ کڑھن نہیں ہے تو یہ ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں کڑھن ہے وہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، کڑھن ہے زبان سے نہیں کہہ رہا، اور جس کے دل میں یہ بھی نہیں ہے فما وراء ذلك من الايمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. یہ فرمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ حمیت و غیرت دینی کہاں ہے آج ہمارے اندر؟ اس کا سبق سکھانے والے پڑھانے والے کہاں ہیں؟ یہ کرنا ہوگا تب لوگ اٹھیں گے، تب وہ عوامی پریشر ہوگا، تب حکمرانوں کو سیدھا رہنا ہوگا یا پھر دم دبا کر بھاگنا ہوگا. آج کے دور میں آپ کو معلوم ہے جسے میں نے عرض کیا، یوکرائن میں ہوا، وینزویلا میں ہوا، عوامی ریلے کے آگے بہ گئی بڑے بڑے مستحکم حکومتیں. راستہ تو یہ ہے لیکن اس کی شرائط ہیں اور اسی کی طرف بلا رہے ہیں بانی محترم پچھلے 28 سال سے دینی جماعتوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ انقلابی سیاست کی دلدل سے نکلیں، اس طرف آئیں. خود بھی حزب اللہ کی شکل بنیں اور پھر لوگوں کو بلائیں. اس کے لیے پہلے دعوت کا عمل جو کرنا ہوگا وہ مل جل کر کریں، اسپیڈ ورک کرنا ہوگا، لوگوں کو ذہن تیار کرنا ہوگا، پھر عوام بھی نکلیں گے اور پھر آپ کا ہر مطالبہ جو بھی اور جائز مطالبہ کیوں نہیں مانا جائے گا، اس کے پیچھے تو اخلاقی قوت. تو یہ اس وکلاء کے دھرنے سے جو ایک میسج پوری قوم کو ملا، ابھی دھرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، ابھی لانگ مارچ کا بھی آغاز ہی ہوا تھا، یہ ہے اس دور میں کرنے کا طریقہ. اور سیف بھی کیوں ہے؟ میں نے کہا ہم خود اقتدار کے طالب بن کر نہیں آ رہے کہ چھوڑو ہمیں حکومت دو، ہمیں دین چاہیے، شریعت چاہیے، قائم کرو. دستور کے اندر ترمیم کی بات ہوتی ہے. بہت پہلے جب نواز شریف صاحب بھاری مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے دوسری مرتبہ منتخب ہو کر، تو آپ کو یاد ہوگا یہ تحریک بھی اسی بستی سے شروع ہوئی تھی کہ ان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ کے پاس اب اتنی میجورٹی ہے اسمبلی کے اندر کہ آپ دستور میں ترمیم اپنی پارٹی کے بل پر کر سکتے ہیں. اور وہ ترمیم کیا ہے کہ ضروری ہے کہ ہمارے دستور کے اندر ایک طرف پورا اسلام داخل ہے لیکن چور دروازے بھی ہیں جس کی وجہ سے اس دستور کی ایسی تعبیر کر لی جاتی ہے کہ قرآن و سنت کے نفاذ کو اوائڈ کر دیا جاتا ہے دستوری طور پر، قانونی طور پر، کیونکہ ہمارے ہاں بڑے بڑے شعبدہ باز بیٹھے ہوئے ہیں نا اس میں سے چور دروازے تلاش کرنے والے، اس میں تو یہ قوم بہت ماہر ہے. چنانچہ سجیسٹ کیا گیا تھا کہ یہ چور دروازے بند کیے جائیں تاکہ آئینی طور پر تو نظام خلافت کا ایک دستور مکمل ہو اور یہ کام آپ کر سکتے، ترمیم کیجیے. یہ ہے کہ جو اس وقت کہا گیا تھا، لیکن یہ کہ جب سیدھے انگلیوں گھی نہ نکلے تو پھر یہ حزب اللہ ہو اور عوامی قوت ہو تو پھر سارے کام ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ سب کو سیدھا ہونا پڑے گا، لیکن ان شرائط کو پورا کرنے کے بعد. یہی آج بھی ہماری دینی جماعتوں سے بھی گزارش ہے اور آپ ساتھیوں کو بھی دعوت ہے کہ جو حزب اللہ جس کی تیاری کی ہم کوشش کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا ہے قرآن کا، لیکن اس کے لیے آمادہ عمل ہونے والے بہت کم ہیں. بات اچھی لگتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، ہو جائے تو بڑا اچھا ہے، کوئی خمینی آئے وہ اوپر سے لا کر انقلاب برپا کر دے، خود جان اور مال کا اظہار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے لیے قرآن بار بار مطالبہ کرتا ہے وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. یہ جہاد، محنت، کوشش، قربانی، جان و مال کا اظہار، یہ شرائط اگر پوری ہوں تو وہ منزل بڑی آسانی سے سر کی جا سکتی ہے. اور اس کے اندر کسی ہماری طرف سے کسی کلمہ گو کا خون بھی نہیں بہتا. ہاں ہم اپنی جان سر ہتھیلی پر، یہ وکلاء جو گئے تھے کس طریقے سے گئے تھے، کیا ان کا دعویٰ تھا کہ ہم دھرنا دیں گے اور نہیں اٹھیں گے جب تک مطالبہ تسلیم نہ ہو جائے اور پورا من رہیں گے. یہی بات محترم بانی تنظیم نے اس وقت بھی کہی، اور امن رہیں، مطالبے پہ جمے رہیں اور پھر جو تشدد ہو اس کو برداشت کریں. جان جاتی ہے تو جائے، اللہ کی راہ میں جان جائے گی، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، لیکن اس کے لیے پھر تیار ہوں. یہ نہ ہو کہ ایک طرف سے لاٹھی چارج شروع ہوئی اور دوسری طرف سے سب غائب. وہ ہونی چاہیے. اور یہ وہاں پر صحیح دھرنا دینے والے وہی ہوں گے جو پہلے اپنے وجود پر اس دین کو قائم کر کے اور اس دین کے حوالے سے پابندیوں کو قبول کرنے کے عادی ہو چکے ہیں, ان کے اندر انقلاب آ چکا ہے, ان کے اندر کی دنیا بدل چکی. تو باہر کیف یہ ایک اس ملک کے اندر اس کی ایک مثال قائم ہو گئی ہے اور یہ ایک حجت ہے اب دینی جماعتوں کے اوپر کہ وہ سوچیں اور اس راستے کو بالکل سنجیدگی سے خلوص کے ساتھ اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اختیار کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اور تمام دینی جماعتوں کو بھی اس طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.